بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کا درس، شرح کا درس جاری ہے. اسباب النزول کے باب کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں اسباب النزول یا وجہ نزول، قرآن مجید کے اسباب نزول یا وجہ نزول کو جاننے کے فوائد کے متعلق بات کر رہے تھے. تین فائدے بیان کیے تھے پچھلے درس میں، کسی کو یاد ہیں؟ قرآن مجید کے اسباب النزول یا وجہ نزول جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے، یا فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات سوال کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے، پھر سوال کا جواب دیتے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب بات درست ہے، لیکن اس سے مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یا سننے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، یہ لیکن بنیادی فائدہ کیا ہے؟ آپ ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ جو فوائد ہیں یہ اس جی وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ میں انتقال ہوا بالکل ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے. پہلا تو یہ فائدہ ہے، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا یا بشر کا کلام ہوتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا نام کیا، آپ سوچنے بیٹھ جائیں گے، خاموشی اختیار کریں گے یا فوراً جواب دیں گے؟ آپ کب سوچیں گے؟ جب آپ کو جواب نہیں آئے گا. جب تک آپ کو کوئی دوسرا شخص جواب نہ بتائے یا آپ خود نہ ڈھونڈیں، تب تک آپ جواب نہیں دیں گے. اس مطلب آپ کو علم نہیں تھا اس کا. تو سب سے پہلا فائدہ ہے، بنیادی فائدہ ہے، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام ہے، ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. کیسے دفاع کرتے ہیں؟ مسئلہ پیش آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا حل کہاں سے آتا ہے؟ وحی کے ذریعے، قرآن مجید ہے. اس کی مثال سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی زنا کی، نعوذ باللہ، منافقین نے لگائی تھی، الطاہرہ المطہرہ ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہ وعن صحابہ اجمعین، تو اللہ تعالی نے برات، ان کی پاکیزگی قرآن مجید میں بیان کی ہے، اور آیات نازل فرمائی ہیں سورۃ نور میں، تا قیامت مسلمان پڑھتے رہیں گے اور اپنی ماں کو اعلان کرتے رہیں گے کہ ہماری ماں پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کی پاکیزگی قرآن مجید میں بیان کی ہے. کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے. تیسرا فائدہ، تیمم کی مثال، آیت تیمم کیوں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی آیت نازل ہونے سے مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اب غور کریں کہ نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے. صحابہ کرام کو پیاس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن نماز سے دل جڑ چکا تھا، اب نماز نہیں پڑھ سکتے اور دوسرے کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو کیسے دور فرمایا؟ آیت تیمم نازل فرمائی، اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لیا کرو. چوتھا فائدہ آج کے درس سے ہم آغاز کرتے ہیں، وہ درس کے آخر میں ہوم ورک یاد دلوانا جو دیا تھا پچھلے درس میں. درس کے آخر میں چوتھا فائدہ ہے اسباب نزول جاننے کا. فہم الآیۃ، فہم الآیۃ علی الوجہ الصحیح، آیت کو درست سمجھنا یا صحیح طریقے سے سمجھنا، درست طریقے سے صحیح سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیت کی صحیح سمجھ غلط سمجھ بھی ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت شیخ صاحب فرماتے ہیں فہم الآیہ علی الوجہ الصحیح، آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنا، ایک یہ بھی فائدہ ہے قرآن مجید کی آیت نازل ہونے کا. تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو غلط سمجھ لیا جائے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے. آج کل جتنی گروہ بندی موجود ہے امت میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی تأویل بیان کی ہے اور غلط مفہوم سے آیت کو سمجھا گیا ہے. تو اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت کریمہ میں سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھ لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی مراد کو پا لیا، اور اگر آپ نے پیغام کو نہیں سمجھا تو پھر ان سے پوچھیں جو سمجھنے والے ہیں، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور اگر آپ آیت کریمہ کے صحیح پیغام کو نہیں سمجھنا چاہتے اور علماء حق کی طرف رجوع بھی نہیں کرنا چاہتے، پھر حل کیا ہے؟ بھائی کہتے بھٹک جائیں گے، صحیح غلط ہے کیا خیال ہے؟ جو قرآن مجید کی آیت کو اللہ تعالی کی مراد کے مطابق نہیں سمجھنا چاہتا اور نہ ہی علماء حق سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کے غضب کے مستحق ہیں اور گمراہ ہیں، علم کے ہوتے ہوئے جو علم حاصل نہ کرے. ان کی مشابہت کیسی ہے؟ نصارہ کی، گمراہ ہے. اور دوسرے جو علم کے باوجود بھی عمل نہ کریں، صحیح نہ سمجھیں، یہ کیسے ہیں؟ جیسے کہ یہودی ہیں. ایک گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر مغضوب علیہم ہیں، ایک گروہ کے متعلق فرماتے ہیں یہ مغضوب علیہم ہیں، دوسرے گروہ بالین ہیں. اور ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے انعمت علیہم؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں اور اتباع التابعین ہیں، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اچھا، شفا فرماتے ہیں مثال ذلك، اس کی مثال کیا ہے؟ اب دیکھیں، مثال دیکھیں ذرا، آیت ہے، ظاہرا کیسے سمجھا گیا ہے اور حقیقت میں اس کی سمجھ کیا تھی، یہ شفا بیان کر رہے ہیں نا. کہ وجہ نزول جب آیت نازل ہوتی ہے تو ایک چھپی ہوئی بات بھی سامنے آ جاتی ہے اور جو مسکنسپشنز ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، ایسے ہے نا؟ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسا فرماتے ہیں مثال ذلك قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الصفا والمروه من شعائر الله، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. علیکم السلام. فمن حج البیت او اعتمر، بس جس نے حج کیا اللہ تعالیٰ کے گھر کا او یا اعتمر عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، اس پر کوئی حرج نہیں کہ دونوں کو بیچ میں طواف کرے، یعنی سعی کرے صفا مروہ کے بیچ میں. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں ایسا بہین ہوئے، یعنی طوف بهم، یعنی دونوں کے بیچ میں سعی کرے. فإن الظاهر قوله تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کے ظاہر یہ پیغام ملتے ہیں، فلا جناح علیہ، کہ ان پر کوئی حرج نہیں، ان غایت امر السعی بینہما، کہ صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنا، ان یکون من قسم مباح، کہ مباح ہے، جائز ہے. فلا جناح علیہما، ان پر کوئی حرج نہیں کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرے، ان پر کوئی حرج نہیں. آپ کو کیا پیغام ملتا سنتے ہوئے؟ کیا فرض ہے یا جائز ہے؟ مباح ہے، جائز ہے، مباح ہے. کیا خیال ہے؟ یہ پیغام ہے کہ نہیں؟ حقیقتا کیا ہے؟ کوئی شخص عمرہ کرے اور سعی نہ کرے، واپس آ جائے. عمرہ ہوتا ہے حج میں، سعی کیا ہے؟ رکن ہے، فرض بھی کہتے، رکن بھی کہتے، عمرہ میں بھی رکن ہے، فرض ہے. اچھا یہ دیکھتے ہیں یہ مفہوم کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان تو ظاہراً یہ ہے نا. اب آیت کریمہ میں یہ لفظ کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے؟ اس پر ذرا غور کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی صحیح البخاری، اب مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے آگے بھی بیان ہوگا اصول تفسیر میں کہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث. اب دیکھیں صحیح حدیث کیسے تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی. عن عاصم بن سلیمان قال سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عاصم بن سلیمان مشہور تابعی، فرماتے ہیں میں نے سوال کیا سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. کیا سوال کیا؟ عن الصفا والمروہ، صفا مروہ سے متعلق میں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ قرآن مجید کی آیت کو پڑھا، تعجب ہوا، جیسے کہ آپ لوگوں کو تعجب ہوا، مجھے بھی تعجب ہوا کہ یہاں پر تو پیغام تو جائز کا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رکن ہے، تعجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں تابعین کو بھی تعجب ہوا. کس کی طرف گئے؟ جاہلوں کی طرف نہیں گئے سوال کرنے کے لیے. بس الو اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون، پیغام دیکھیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، عالم صحابی ہیں. قال كنا نرى انه من امر الجاهليه، اب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں، کیا پریشان نہ ہو. كنا نرى انه من امر الجاهليه، ہم یہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. کیا مطلب جاہلیت کا؟ اسلام سے پہلے کیا کہتے ہیں اس دور کو؟ جاہلیت کا دور. اچھا، جاہلیت کے دور میں حج عمرہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. اچھا، اس زمانے میں جب حج عمرہ ہوتا تھا تو صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے مشرکین؟ کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن نرى انه من امر الجاہلیہ، جب ہم مسلمان ہوئے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ سعی کرنا جو ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں یہ جاہلیت کے کاموں میں سے، اس لیے ہم گھبراتے تھے سعی کرنے سے. فلما كان الاسلام امسكنا عنهما، جب ہم مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو ہم سعی کرنے سے رک گئے، ہم سعی نہیں کریں گے. کیوں؟ سوچ کیا تھی؟ یہ جاہلیت کے کام ہم کیوں کریں؟ فانزل اللہ تعالی، جب ہم رکنے سے سوچ ہی رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی. کون سی آیت نازل فرمائی؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الله اكبر. الى قوله ان يطوف بهما، يهن تك. وبهذا شیخ صاحب کے تبصرے بیان کرنے سے پہلے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آیت کریمہ میں فلا جناح علیہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ آپ لوگ صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کس چیز میں حرج نہیں ہے؟ کہ یہ جاہلیت کا کام نہیں ہے. اصل پیغام کیا ہے؟ کہ یہ فرض ہے، کرنا ضروری ہے، لیکن تم لوگ کیونکہ رک رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم پریشان نہ ہو، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ کرے نہ کرے آپ کی مرضی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے نہیں ہے، اس لیے حرج نہیں ہے. وبهذا عرف ان نفي الجناح ليس المراد به بيان اصل حكم السعي. جیسا فرماتے ہیں اسے یہ معلوم ہوا کہ فلا جناح علیہ، کہ جناح کی نفی کی مراد سعی کا اصل حکم بیان کرنا نہیں ہے. کہ حکم کیا ہے سعی کا؟ جائز ہے؟ نہیں، حکم ہے، رکن ہے، فرض ہے. وانما المراد نفی تحرجهم بامساکهم عنه، تو نفی کی چیز کی گئی ہے؟ لا جناح نفی ہے نا، کوئی حرج نہیں، جناح یعنی حرج. کس چیز کی حرج نہیں ہے؟ جو وہ رک رہے تھے، تم رکو نہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حیث کان یرون انہ من امر الجاہلیہ. اما اصل حکم السعی، کیونکہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس طریقے سے اس انداز میں بیان فرمایا ہے. لیکن بنیادی طور پر سعی کا حکم کیا ہے، وہ تو اللہ تعالی نے بیان کر دیا. من شعائر اللہ، اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور دین کے حصے ہیں. اور جو دین کا حصہ ہے وہ ویسے کا ویسے رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. سلام. یہ چوتھا فائدہ ہے قرآن مجید کی سبب نزول جاننے کا. اب اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو مسئلہ تھا کہ نہیں، کہ سعی کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے کہ رکن ہے، بعض کہتے نہیں جائز ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تب مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں، اختلاف دور ہو گیا کہ نہیں؟ اب ایک اہم بات شیخ صاحب کرنے جا رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں عموم اللفظ وخصوص السبب، ابھی تک جو ہم نے بات کی سبب نزول سے متعلق، کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیا یہ آیت جو ہے صرف اسی خاص مسئلے کے لیے نازل ہوئی ہے اور خاص دور کے لیے نازل ہوئی ہے، یا ہر ویسے مسئلے کے لیے جو ایسا مسئلہ ہے اور ہر دور کے لیے؟ اس کو کہتے ہیں عموم اللفظ و خصوص السبب. لفظ عام اور سبب خاص ہے. جتنے بھی اسباب یہ بیان ہوئے ہیں خاص ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام تھے یا بعض منافقین تھے، انہوں نے کچھ کہا، کچھ کیا، آیت نازل ہوئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو سبب تو خاص ہے، لیکن الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ خاص ہیں یا عام ہیں، اور دونوں میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا؟ وجہ نزول تو خاص ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ظہار کی آیت، سیدنا اوس بن صامت نے رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے ایک مرتبہ کہا تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. ظہار ہو گیا اور ان کی بیوی سیدہ خول رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر آپ سے خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے کہ میرے خاوند نے یوں کہا. اللہ تعالی نے سورۃ المجادلہ کی آیات نازل فرمائی. اب سبب خاص ہے کہ نہیں؟ اچھا خاص ہے. لفظ عام ہے یا خاص ہے؟ جی
لفظ عام، یعنی حکم عام ہے، خاص ہے.
وجہ خاص ہے، لفظ جو ہوا ہے عام ہے. اگر میں کہوں کہ لفظ بھی خاص ہے پھر صحیح غلط ہے، اور ان کے بعد میں کسی اور کے لیے نہیں. اس مطلب یہ بات غلط ہے کہ لفظ بھی خاص ہے سبب بھی خاص ہے. سبب تو خاص جاؤں گے نا، خاص سبب کے لیے آیت نازل ہوئی، لیکن لفظ عام ہے کہ نہیں. یعنی سیدنا اوس بن صامت نے وہار کیا، ان کے لیے حکم جاری ہوا، ان کے بعد تا قیامت جو بھی مسلمان اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے گا کہ اس کی بیوی اس کی ماں کے برابر ہے، اس کا حکم یہی لگے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص آ کے کہے نہیں جی یہ تو ان کے لیے تھا، میں نہیں مانتا، آپ کیا جواب دیں گے؟ بارک اللہ فیک. یہ پیغام دینے جاتے ہیں شیخ صاحب، یہ اصول کی بات ہو رہی ہے، یہ اصول تفسیر کے اصول میں سے ہے کہ جب سبب خاص ہے اور لفظ عام ہے تو صرف سب کے لیے ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بہت ساری مثالیں آگے مثالیں آئیں گی. بارک اللہ فیک، اس کی طرف میں آ رہا ہوں. بارک اللہ فیک، بالکل صحیح. شیخ صاحب فرماتے ہیں عموم اللفظ وخصوص السبب، لفظ عام اور خصص اور سبب خاص، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ ایک اصل ہے اصول میں سے تفسیر کے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا نزلت الآیۃ لسبب خاص، اگر آیت نازل ہو ایک خاص سبب کے لیے، وہ لفظ عام اور اس کا لفظ عام ہے، کان حکمها شاملا لسببها، تو اس کا حکم شامل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس سبب کا ارتکاب کرے. میں پھر سے کہتا ہوں اذا نزلت الآیۃ لسبب خاص، اگر آیت نازل ہو خاص سبب کے لیے، وہ لفظ عام اور اس آیت کا لفظ عام ہے، کان حکمها، اس آیت کا حکم شاملا لسببها، شامل ہو جائے اس کے سبب کے لیے، اور ہر وہ شخص جو اس سبب کا ارتکاب کرے، ولکل ما يتناوله لفظها، اور ہر اس چیز کے لیے جو اس کے لفظ کے اندر ہے. وجہ اس کو انڈر لائن کریں، لان القران نزل تشريعا عاما لجميع الامه، کیونکہ قرآن مجید تشریع عام ہے سارے کے سارے امت کے لیے. فكانت العبره بعموم لفظه لا بخصوص سببه، اور یہی قاعده ہے، قاعده ہے العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لکھنا قاعدہ، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قرآن مجید کی آیات کی عبرت یا حکم اس کے لفظ کے عموم میں ہے، نہ کہ سبب کے خصوص میں، وجہ کے خصوص میں. مثال بیان کریں بات آسان ہو جائے. کیسا فرماتے ہیں مثال ذلك، اس کی مثال آیات اللعان، اللہ المستعان، اللہ رحم کرے. آیات اللعان، لعان کی آیات، لعان کی آیات کیا ہیں؟ لعان کیا ہوتا ہے؟ لعان کا مطلب ہے، لعان سے پہلے قذف کیا ہوتا ہے؟ قذف، قذف کسی مومن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا، اسے کہتے ہیں قذف. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یا زانی یا زانیہ، اسے کہتے ہیں قذف، اور یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنب سبع الموبقات، سات مہلک ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ساتواں کون سا ہے؟ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مؤمنات، مومن، پاکیزہ، پاک دمن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. اچھا، زنا کی تہمت لگانا، زنا، زنا، بدکاری، زنا، زنا ہو، لواط ہو، مردوں کے لیے. آیت کریمہ میں حدیث شریف میں اور آیت کریمہ میں کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ عورتوں سے متعلق ہے. وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. ٹھیک ہے, کیا مرد بھی شامل ہے کہ نہیں؟ یعنی قرآن مجید کی آیت جیسا بھی میں بیان کروں گا اور حدیث میں لفظ ہے عورتوں کا کہ اگر کوئی مرد مومن پاک دمن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اسے کہتے ہیں قذف, اس کی سزا بھی ہے. جانتے کیا ہے, حکم کیا ہے؟ یا تو چار گواہ لے کے آئے گا قاذف یا 80 کوڑے لگیں گے اس کو, 80 کوڑے کمر سیدھی کر دیں گے اس کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے, عورتوں کو کوئی حقوق نہیں ہے, عورت بیچاری ہے, اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جس میں عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. میرا خیال ہے اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں کسی مذہب نے, کسی دین نہ کسی عقل نے دیے ہیں اور نہ ہی آج کل کسی ٹیکنالوجی کے زمانے نے دیے ہیں. ذرا غور کریں, ایک عورت ہے, اس پر ایک شخص غصے میں آ کے کہتے تم نے زنا کیا, بس اب چار گواہ لے کے آئے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ 80 کوڑے وہ کھائے گا اور اس دن کے بعد اس کی کوئی گواہی نہیں مانی جائے گی. سزا دیکھیں, اور معاشرے میں وہ جھوٹا ثابت ہوگا. گواہ کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ سچے لوگ گواہ بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ گواہ کون نہیں بن سکتا جو جھوٹا ہو, اسے کوئی گواہی نہیں مانی جائے گی. اس سے بڑھ کر تحفظ کسی نے عورت کو دیا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا قانون دکھا دے مجھے, کوئی قانون دکھا دے کہ صرف زبان سے لفظ نکلنے سے ایک شخص نے منہ سے ایک گالی کے طور پر یہ کہا ہے کہ تم نے زنا کیا ہے, منہ سے نکل گیا. چار گواہ لے کے آئے گا وہ, یا وہ کوڑے بھی کھائے گا اس کی گواہی بھی نہیں. اسے کہتے ہیں کیا؟ قذف. اچھا, کیا اگر مرد مرد پر زنا کی تہمت لگائے اس کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ یہی سزا ہے, یہی سزا ہے. اچھا, اگر عورت مرد پر زنا کی تہمت لگائے تب یہی سزا ہے. دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے. آپ کو یاد ہوگا اس میں علت ہے, اور اگر یہی علت کسی اور معاملے میں مل جائے تو پھر حکم ایک ہوگا کہ نہیں؟ دونوں کا حکم ایک ہوگا. میں نے مثال دی تھی علت کے متعلق, چاول. چاول میں سود جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک کلو گندم دے کے آپ ایک کلو گندم لے سکتے ہیں, 10 گرام سونا دے کے آپ 10 گرام سونا لے سکتے ہیں, زیادہ یا کم جائز نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سودی مال. سودی مال وہ ہوتا ہے جو خرید و فروخت کے وقت برابر مقدار میں ہونا چاہیے, زیادہ کم نہیں, اگر وہی جنس ہے. ہاں, اگر جنس دوسری ہے تب آپ زیادہ, یعنی سونا ہے, آپ زیادہ کم پیسوں سے خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اگر جنس بھی وہی ہے, سونا سونے کے ساتھ ہرگز نہیں, برابر ہونا چاہیے اور اسی وقت ہاتھ میں دیں اور ہاتھ میں لیں. تو چاول کہاں پہ ہیں؟ کیا جائز ہے کسی کے لیے کہ چاول 2 کلو لے کے 1 کلو اچھا چاول لے لے؟ کیا خیال ہے, جائز ہے؟ نہیں. دلیل کیا ہے؟ حدیث میں تو چھ چیزوں کا نام ہے, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. عرض کہاں ہے؟ ہے اس میں؟ نہیں ہے. تو پھر چاول کہاں سے آ گئے؟ جو علت, جو وجہ جو میں ہے اور گندم میں ہے, وہی وجہ چاول میں ہے کہ نہیں؟ علت ایک ہے کہ نہیں؟ جو اور گندم کھائے بھی جاتے ہیں, ذخیرے بھی کیے جاتے ہیں, اور ماپے بھی جاتے ہیں صاع میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ چاول کھائے بھی جاتے ہیں، ذخیرہ بھی کیے جاتے ہیں اور ماپے بھی جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ یہ تو اس میں تو سود ہے حرام اور چاول میں نہیں ہے؟ کہ یہ حکمت احکم الحاکمین کی، یا جو حکم چاول گندم کا ہے وہ حکم چاولوں کا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہے اہل الظاہر نے یہاں پہ مخالفت کی ہے. اہل الظاہر کہتے ہیں کہ جب تک مرد عورت کو قذف نہ کرے حکم ثابت نہیں ہوتا. اگر مرد مرد کو قذف کرے یا عورت مرد کو قذف کرے، زنا کی تہمت لگا تو ان پر حد قائم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے عورتوں کے متعلق، مردوں کے متعلق نہیں ہے. اور جو قول راجع ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مرد مرد کو یا عورت مرد کو یا مرد عورت کو قذف کرے یا زنا کی تہمت لگائے، حکم سب کا ایک ہے. ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی لعام کی. لعام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو تھا اگر ایک مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھے زنا کرتے ہوئے یا اس پر زنا کی تہمت لگائے. اچھا، سوال میرا یہ ہے مرد کو، ہو سکتے مرد سچا ہو سکتے کہ نہیں؟ ہاں؟ کیا خیال ہے؟ بھئی ایک مرد نے دیکھا کہ ایک عورت زنا کر رہی ہے، اسے جا کے کہہ دے کہ اس عورت نے زنا کیا، وہ کہتے چار گواہ لے کے آؤ. کہاں سے لے کے آئے گا؟ اب سچے انسان کو کوڑے ماریں گے آپ لوگ؟ کیا خیال ہے؟ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ماننا چاہیے. سچا آنکھوں سے دیکھا اس نے، بھائی سچوں کو سزا ملتی ہے کیا؟ ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ سچوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے نا، سچوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن یہاں پر سزا ملے گی، کیونکہ وہ جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے. تو کس کو مقدم کیا؟ سچ کے سچے کو یا اس کے جھوٹ کو مقدم کیا؟ جھوٹ کو. کیوں جھوٹ کو مقدم کیوں کیا اس معاملے میں خاص طور پہ؟ معاملہ کیا ہے؟ وہ چار گواہ تو نہیں پے گا. عورت کی عزت کا سوال ہے. بارک اللہ فیک. دیکھیں، ایک طرف عورت کی عزت اور سچ. عورت کی عزت کی بہت بڑی قیمت ہے ہماری شریعت میں. اگرچہ تہمت لگانا سچا کیوں نہ ہو، اگر چار گواہ نہیں لے کے آتا تب وہ جھوٹا ہے. اچھا، دوسرا فائدہ دیکھیں اس میں. چار گواہ کیوں ہیں، دو کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حد کب قائم ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی چور نے چوری کر دی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو بس، دائیں ہاتھ. آٹھ شرطیں ہیں ہاتھ کاٹنے کی جب چور چوری کرتا ہے. آٹھ، فوراً ہی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیں، ہرگز نہیں. آٹھ شرطیں ہیں. اور یہاں پر کب چار گواہ ہو سکتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جب، بارک اللہ فیک، جب اوپنلی کوئی عورت اتنی مشہور ہو جائے کہ وہ بدکار ہے، اب اس کی عزت کا کوئی سوال رہتا ہے؟ اب وہ اس قابل ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور اس کی عزت اب ہے ہی نہیں تو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تب چار گواہ اس لیے شریعت نے مقرر کیے ہیں. شریعت اگر انسان خود گناہ کرتا ہے نا تو اس کو چانس دیتی ہے توبہ کرنے کی، نہیں؟ کسی سے زنا ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. اکیلے نے گناہ کیا توبہ کر لیے تو اس کی بخشش اللہ تعالیٰ کر دے گا. لیکن جب اس کا گناہ دوسروں تک پہنچ جاتا ہے تب اس کے لیے سزا متعین ہو جاتی ہے. اچھا، مسئلہ یہ تھا، یہ تو اجنبی عورت تھی. اگر بندہ اپنی بیوی کو دیکھے زنا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اب کیا کرے؟ کسی اور کو بلاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بلائے گا، دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ کیا کرے گا؟ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے. دیکھ مسئلہ کیا ہے، ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کیسے جی بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک یہ قصہ ہے صحیح بخاری میں بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے سید عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی طرف ایک شخص آیا اور اس شخص نے سوال کیا متلاعنین جو ہیں میاں اور بیوی کیا لان تان کرنے کے بعد ایک دوسرے پر لعان کہتے ہیں میاں بیوی اور میاں بیوی پر اور بیوی میاں پر جو ہے لعنت بھیجے دونوں سے ایک سچا ثابت ہوگا میں تفصیل بیان کروں گا ابھی لیکن سوال یہ ہے کہ لعان کے بعد حکم کیا ہے کیا وہ باقی رشتہ برقرار رہے گا یا ختم ہو جائے گا تو ایک تابعی کو مسئلہ ہوا سید عبداللہ بن عمر سے جا کے سوال کیا ایفرق بینہما کیا آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے یا ان کا رشتہ باقی رہے گا ازدواجی رشتہ باقی رہے گا قال سبحان اللہ سید عبداللہ بن عمر نے فرمایا سبحان اللہ نعم الگ الگ تو کر دیا جائے گا ان کو اب ان کا رشتہ ختم ہو گیا دیکھیں یہاں پہ طلاق نہیں ہوئی میو بیوی کا رشتہ صرف طلاق سے ختم نہیں ہوتا لعان سے بھی ختم ہوتا ہے اور ایک طلاق ہے ایک لعان بتا دیا تیسرا کیا ہے ظہار طلاق نہیں ہے اور کیا ہے خلع بارک اللہ یہ تین طریقے میرے موبائل میں پھر آگے فلان سے عبداللہ بن عمر ان اول من سأل عن ذلك فلان بن فلان سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا نام نہیں بتایا فلان بن فلان قال يا رسول الله اس شخص نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو فحاشی کرتے ہوئے دیکھے نعوذ باللہ کیف یصنع وہ کیا کرے ان تکلم تکلم امر عظیم اگر کسی کو بتاتا ہے تو بہت بڑی بات بتاتا ہے اپنی بیوی سے متعلق کیسے بتائے شرمندگی کی بات ہے وہ ان سکتا سکتا مثل ذلك اگر خاموشی اختیار کرتا تو پھر بڑے بڑی بات پہ خاموشی اختیار کرتا ہے جس پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی فلم یجبہ کوئی جواب نہ دیا ولما کان بعد ذلك پھر کچھ عرصے کے بعد اتاه فقال وہ شخص آیا اور شخص نے کہا ان الذي سألتك عنه ابتلیت به لا حول ولا قوة الا بالله جس چیز کا میں نے سوال کیا تھا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی امتحان میں پھنس گیا ہوں فانزل الله عز وجل هذه الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم في سورة نور میں سے یہ آیات نازل ہوئی فتلهن عليه بس ان آیتوں کو تلاوت کیا آیت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرء عنہ العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين سوره نور ایت نمبر 6 تا 9 اللہ تعالی فرماتے ہیں ذرا غور کریں والذین کیا ہے اسم موصول ذرا غور کرنا اور جو لوگ یرمون ازواجهم اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم اور خود ان کے سوا ان کے گواہ کوئی نہ ہوں فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے وہ کہے گا اللہ کی قسم میں سچا ہوں 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 کہ اس نے زنا کیا، چار مرتبہ کہے گا، یعنی اپنی بیوی کا نام لے کے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں کہ فلانا بنت فلانا نے، میری بیوی نے زنا کیا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری، چوتھی مرتبہ. والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں تو، یوں کہے گا. ویذر عنها العذاب، اب عورت پھنس گئی، مرد نے ابتدا کی نا، اب عورت سزا سے بچے گی. یذر عنها العذاب، سزا سے تب بچ سکتی ہے اگر، اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے ان تشهد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ یہ جھوٹا ہے، کہے گی اللہ کی قسم میرا خاوند فلان بن فلان جو تہمت لگا رہا اس میں وہ جھوٹا ہے، جو زنا کی تہمت مجھ پر لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے. دیکھیں واضح الفاظ ہونے چاہیے، اس میں کوئی ہیلے کی بات نہیں ہے، واضح الفاظ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے. چار مرتبہ یہ قسم کھائیں گی. والخامسة، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. نعوذ باللہ، کتنی دیکھیں کتنی سخت باتیں ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتلہن علی، ان آیت کو تلاوت فرمایا، ووعظه اور موعظہ بکی، وذکرہ اور نصیحت بکی، واخبرہ ان عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخرہ، وہ نصیحت بکی کہ دنیا کے عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے، یا ابھی وقت ہے جھوٹا بولنا. قالت، فقال، پہلے شخص نے، صحابی نے عرض کی، فقال لا والذی بعثک بالحق نبیہ ما كذبت عليها. اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے اس پر جھوٹ نہیں باندھا، میں سچ بول رہا ہوں. ثم دعاها، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بول، اس کی بیوی کو بلایا. ثم دعاها ووعظها، وعظ کیا، واخبرها، وخبر دی، ان عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخرہ، کہ دنیا کے عذاب، دنیا کی سزا، کوڑے کھا لو کوئی مشکل نہیں، آخرت کے سزا اور عذاب سے زیادہ آسان ہے. قالت لا والذي بالحق والذي بعثك بالحق نبيه انه لكاذب، بیوی نے کہا نہیں، اس ذات کی، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے مبعوث فرمایا ہے، اس طرح جھوٹ بول رہا ہے. فبدا بالرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بلایا، فشهد اربع شهادات بالله، چار مرتبہ اس مرد نے گواہی دی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ شخص سچا ہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں مرتبہ اس نے کہا کہ اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے. ثم ثنا بالمرأۃ، پھر عورت کو بلایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فشہدت اربع شہادات باللہ، تو اس عورت نے چار مرتبہ گواہی دی اللہ تعالی کی کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ شخص جھوٹا ہے. والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ، ان غضب اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ تعالی کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ شخص سچا ہے. ثم فرق بینهما، پھر دونوں کو بیچ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کر دی اور تفرقہ ڈال دیا. متفق علیہ روایت ہے بخاری میں، حدیث نمبر 5311 اور 5312، اور مسلم میں حدیث نمبر 1493. یہ لمبا قصہ جو ہے مختلف روایات میں سے اکٹھا کیا گیا ہے، یہ قصہ ہے اس کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ففي صحيح البخاري، صحيح بخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم، کہ سيدنا هلال بن اميه نے رضي الله عنه نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. بشريك بن سمحه، شريك بن سمحه ایک شخص کا نام ہے، سيدنا هلال بن اميه معروف صحابی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ شخص میری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، شریک بن سحما. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البینہ احد فی ظہرک، یا تو گواہ لے کے آؤ یا حد فی ظہرک، یا کوڑے تمہیں لگیں گے 80 کوڑے. فقال ہلال، سید ہلال نے فرمایا، والذی بعثک بالحق انی لصادق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے مبعوث فرمایا، میں سچا ہوں. فلینزلن اللہ ما یبرئ ظہری من الحد، تو مجھے یقین اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حکم نازل ضرور فرمائے گا جس سے میرے کمر سزا سے بچ جائے، حد سے بچ جائے. یعنی اس سے پہلے لعان کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، آیت قذف کی تھی، اور قذف کی آیات سورت نور میں پہلے نازل ہو چکی تھی. سورت نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کی سورت زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے مارو، یا 4 گناہ لے کے، 4 گواہ لے کے آئے. اب یہ تو عام عورت ہے، اب بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اب حکم کیا ہے؟ وہی حکم ہے، چاہے بیوی ہو چاہے کہ کوئی اور عورت ہو، زنا کی تہمت کسی عورت پہ لگا حکم تو ایک ہے. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی حکم سنائے جو آپ وسلم جانتے تھے. اب صحابی پریشان، بھائی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ پھر بیوی کا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالی نے آیت اللعان کو نازل فرمایا. جیسا فرماتے ہیں، فنزل جبریل، جو علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، وانزل علیہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نازل فرمایا، والذین یرمون ازواجہم، سورۃ النور کی آیت نمبر 6 سے لے کے 9 تک، فقر حتى بلغ ان كان من الصادقين، الحديث حديث کی آخر حصے تک. اس پورے قصے سے کیا فائدہ ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں، فہذہ الآیات، یہ سارے کے سارے آیات سورۃ نور میں سے آیت نمبر 6 تا 9، فہذہ الآیات نزلت بسبب قذف ہلال بن امیہ لامرأته. سبب کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تو مخصوص ہے کہ ایک صحابی سید ہلال بن امیہ نے قذف کیا، زنا کی تہمت لگائی اپنی بیوی پر. لیکن حکمها، لیکن لعان کا حکم جو ہے وہ صرف ان کے لیے خاص ہے یا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تا قیامت؟ ہر شخص کے لیے ہے جو زنا کی تہمت لگاتا ہے اپنے بیوی پر تا قیامت. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن حکم ہوا شامل، شامل لہ و لغیرہ، تو حکم شامل ہے سید ہلال بن امیہ کے لیے رضی اللہ عنہ، مسئلہ حل ہو گیا، اور ان کے بعد میں آنے والے سب کے لیے شامل ہے جو ایسا کام کرے. دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں، بدلیل، اس کی دلیل یہ ہے، ما رواہ البخاری، دیکھیں البخاری کتنی روایات ہیں صحیح بخاری میں. ایک روایت میں تھا کوئی شخص تھا صرف سوال کیا، ٹھیک ہے، پھر وہ اسی شخص سے یہی امتحان ہے اس کے سر پہ. پھر دوسری روایت میں نام بتایا گیا، اس روایت میں ایک اور روایت دیکھیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بدلیل ما رواہ البخاری من حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، سید سہل بن سعد عنہ روایت کرتے ہیں، ان عوامر العجلانی، ایک شخص ہے صحابی ہے کو نام عوامر العجلانی رضی اللہ عنہ، جاہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل وجد مع امرأته رجلا، ایک مرد، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو پاتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایقتلہ فتقتلونہ، اگر اسے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے، تم اسے قتل کر دیتے ہو؟ شرعاً کیا حکم ہے قاتل کا؟ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، اگر قتل کرتا ہے اسے تو اس کی سزا موت ہے، اسے قتل کر دیتے ہو؟ ام کیف یصنع، تو کرے تو کرے کیا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد انزل اللہ القرآن فیک وفی صاحبتک، اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی بیوی پر قرآن مجید نازل کر چکا ہے. انزل فعل ماضی ہے. فامرهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالملاعنہ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملاعنہ کا حکم دیا، بما سم اللہ فی کتابہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، فلعنہا، اس پر لعنت کی گئی، الحدیث حدیث کے آخر تک. جیسے یہ ثابت ہو، یہ جو دوسرا قصہ ہے، یہ دوسرا اور پہلے والا پہلا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور یہاں پر آپ سامنے فرماتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کر چکے ہیں. تو جب پہلے صحابی کے لیے یہی حکم تھا, دوسرے کے لیے یہی حکم ہے, تو ان کے بعد پھر کیوں نہیں کسی اور کے لیے؟ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ تو سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں, بلکہ اکثر آیات ایسی ہیں کہ وجہ خاص ہے, سبب خاص ہے, لیکن حکم عام ہے سب کے لیے. جیسا فرماتے ہیں فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم هذه الآیات شاملا لہلال بن امیہ وغیرہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا کا حکم جو ہے وہ سید ہلال بن امیہ کے لیے بھی تھا رضی اللہ عنہ, اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تھا. یہاں پر ایک غلط فہمی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ مسلمانوں پر تہمت لگاتے کو وہ شرک کرتے ہیں. جو آیات مشرکین پر نازل ہوئی آپ لوگ کہتے ہو کہ آج کے مسلمان بھی مشرک ہیں, دلیل وہی آیات جو مشرکوں پر نازل ہوئی. تم تو ناانصافی کرتے ہو, مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو, تم لوگ تکفیری ہو. میں بھائی تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں اہل حدیث حضرات سے اور سلفیوں سے صرف اس بات کی بنیاد پر کہ تم لوگ ناانصافی کرتے ہو اور مسلمانوں پر کفر کے اور شرک کے فتوے لگاتے ہو بغیر کسی بنیاد کے. جو بھی دلائل پیش کرتے ہو سارے کے سارے مشرکین کے لیے ہے, اس زمانے کے مشرکین کے لیے ہے, آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. المحند المفند عقائد علماء دیوبند میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ محمد عبد الوہاب اور ان کے ساتھی جو وہ خارجی ہیں, تکفیری ہیں, کفر کے فتوے لگاتے ہیں مسلمانوں پر, اور یہی بات ملفوظات میں امیر رضا خان بریلوی نے بھی بیان کی ہے. آخر قصور کیا ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں حق بات کرنا فضیلت ہے اور حق کو سمجھنا بھی اس سے بڑی فضیلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے عالم کی بات کو چھوڑ کر میرے عالم کی بات کو قبول کر لیں, یا آپ اپنے امام کو چھوڑ کر میرے امام کی اتباع کریں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. کسی نے سنا ان سے آج تک؟ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حق بات جہاں پر بھی ہو, جس کے پاس بھی ہو, چاہے آپ کے عالم کے پاس ہے, میں اپنے عالم کے تیار ہوں, اور اگر میرے عالم کے پاس ہے پھر آپ کا اپنا. اس لیے کوئی میرے آپ کا عالم ہے, اس لیے کہ حق ہے. اور حق کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم الصحابہ والسلف الصالح, جیسے کہ صحابہ کرام سمجھا ہے, سلف صالح نے سمجھا ہے. میں موٹی سی بات کرتا ہوں, میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا, وقت ختم ہونے والا ہے. اگر یہ جو بات کی گئی ہے, یہ جو غلط فہمی سی ہے, ایک تہمت ہم پہ لگائی گئی ہے, ہمارے علماء پہ لگائی گئی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ آئیے اسے توڑتے ہیں, دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی آیات جو نازل ہوئی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کیا وہ صرف اسی زمانے کے لیے خاص ہیں یا ہر زمانے کے لیے ہیں؟ ہر زمانے کے لیے ہیں. کیسے ہر زمانے کے لیے ہیں؟ کوئی مثال کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. پہلی مثال تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے واقعی مصلاۃ ہے, یا حکم کس کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا. اس زمانے میں کون تھے ایھا الذین آمنوا؟ صحابہ کرام تھے. تو پھر آج ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں پڑھنی چاہیے. نماز کا حکم صرف صحابہ کرام کے لیے تھا یا تا قیامت ہر مسلمان کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری مثال زمانے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عصر میں زمانے قسم کھائی ہے, اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ جو قرآن ہر زمانے کے لیے ہے, اس زمانے میں جو اونچ نیچ ہے، جو اچھائی برائی، جو کچھ بھی زمانے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے. اور اس میں کیونکہ اس کے بعد پیغام ہے کس چیز کا؟ کامیابی کا. اگر کامیاب ہونا ہے تو ہر زمانے کے لیے یہی چار صفات ہیں، جو حاصل کر لے وہ کامیاب ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اچھا اس میں واقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس میں کوئی فرق ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے. یا یہ آیت وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَعْبُدُوا اللَّهَ، اس کے لیے حکم ہے صحابہ کرام کے لیے اور سب کے لیے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے لیے ہے صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. اچھا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ ماجدہ سے سوال کریں گے کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ سید عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بیٹا نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ کا، بلکہ معبود بھی بنایا ہے، رب بھی بنایا ہے، انہیں پکارا بھی ہے، ان کی عبادت بھی صرف کی ہے. تو جو آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے، ان کے لیے خاص ہے صرف، یا ہر اس شخص کے لیے جو کسی نبی کو معبود بنائے؟ کیا خیال ہے؟ یہ صرف خاص ہے نصارہ کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ صرف ایک نبی ہے اور ان کی قوم ہے بس، یا ہر نبی کی قوم اس حکم میں شامل ہے من دون اللہ میں؟ اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ آپس کی بات. تو یاد رکھیں جتنی بھی عمومات ہیں قرآن مجید کے اندر، اب غور کریں ذرا، شرک کی جتنی بھی آیات ہیں صیغہ العموم کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. لفظ عام ہے، سبب اگرچہ خاص ہو، کچھ بھی ہو. مثال کے طور پہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ جو آیات ہے یہ کیوں نازل ہوئی؟ مشہور قصہ، مشرکین نے کیا کہا جب تنگ آ گئے نا؟ تنگ آ گئے، لیکن عاجزی کی انتہا دیکھیں ذرا غور کریں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمیں رب کی عبادت کریں. جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالی نے. قل، ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایوہ کافرون، اے کافروں کان کھول کے سن لو، لا اعبد ما تعبدون. یہ صرف قریش کے لیے تھا؟ یہ ڈیمانڈ کس نے کی تھی؟ قریش نے کی تھی، یہودی نے کی تھی، کس نے کی تھی؟ حکم کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی مسلمان آ کر کہے نہیں جی یہ تو قریش کے لیے تھا، ہم یہودیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کسی اور ہندو کے ساتھ کر سکتے ہیں، انڈیا پاکستان میں ہندو مسلم کٹھے رہتے ہیں، روز فسادات ہوتے ہیں، بھئی ایک سال وہ ہمارے رب کے بعد کریں گے، ایسا ہم رام کے بعد کر لیتے ہیں، جائز ان کے لیے؟ کیوں؟ آیت میں تو نہیں ہے، قرآن مجید کی کسی صورت میں تو نہیں ہے. یہ تو قریش کے لیے خاص تھا، تو پھر کس کے لیے ہے میرے بھائی؟ اگر وجہ خاص ہے، لفظ عام ہے، قل یا ایھا الکافرون صرف قریشی تھے اس زمانے کے، یا سارے کافر، اعلان کس کے لیے ہے؟ سب کافروں کے لیے. تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات وجہ خاص ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ صرف وہی خاص یا عام؟ تو اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد کب جانیں گے ہم؟ اپنے عقل کی بنیاد پر، کشف و ذوق کی بنیاد پر، خوابوں کی بنیاد پر، کس چیز کی بنیاد پر جانیں گے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جانیں گے. واللہ اعلم. واجب درس ختم ہوا. کوئی سوال ہے اس سے پہلے کہ میں پوچھوں؟ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں دیکھیں استثناء کیسے, یعنی جو چیزیں خاص ہیں تو وہ خاص ہیں, یعنی بعض آیات خاص معاملے کے نازل ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا, صلاۃ اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی, تو کوئی مسلمان آ کے کہے کہ مجھ پر بھی فرض ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی, دلیل یہ آیت ہے, بس صحیح اس کی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں, کوئی شخص چار زیادہ شادی بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی عورت ہبہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. اچھا کوئی شخص آ کے کہے کہ فلان شخص نے مجھے ہبہ کی ہے عورت, ہبہ مطلب تحفے میں بغیر مہر کے, بغیر کسی چیز کے, میری بیوی ہے, جائز اس کے لیے؟ آیت کون سی پیش کر رہا ہے؟ سورۃ احزاب کی آیت. یہ جو خاص چیزیں وہ خاص ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ خاص چیزوں کے. لیکن عام آیات جو قرآن مجید کی ہیں وہ اگرچہ وجہ جو ہے وہ خاص ہے لیکن لفظ عام ہے. تو اگر وجہ خاص ہے لفظ عام ہے وہ تو اب سیاق سباق سے چل جاتا ہے, تو پھر تو اس کو عام رکھنا چاہیے. جس نے بھی عام کو خاص کر دیا یا خاص کو عام کر دیا اس نے بدعت کی ہے. اور یہ قرآن مجید کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. اگرچہ ہم نے تقریباً پچھلے دروس میں چار پانچ قصے بیان کیے مختلف چیزوں میں, اور یہ فقہی مسائل الحمدللہ دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر میں کیسے شامل ہو گئے. وہار سمجھ آگے کہ نہیں, لیانگ کی سمجھ آگے کہ نہیں, تیمم کی سمجھ آگے کہ نہیں, یہ ہم نے فقہ سے سیکھا ہے. ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن مجید سے ہم نے سیکھا ہے. ایک سوال پوچھا تھا پچھلے درس میں میں نے, جواب کسی نے ڈھونڈا ہے؟ سوال یاد ہے کسی کو؟ نہ سوال یاد ہے نہ جواب ڈھونڈا ہے, سیدھی سی بات ہے, جان ہی چھوٹ گئی. ایک شخص ہے اس کے اوپر وہار کا کفارہ ہے, وہار کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے, وہار کیا ہے؟ آج میں نے بیان کیا دائیں ہاتھ, دائیں ہاتھ کھڑا کر کے اسے. ہاں وہار کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بیوی کو اپنی یہ کہہ دے کہ تم میری ماں ہو میرے لیے, اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ تم میرے لیے حرام ہو. اچھا اس کا کفارہ ہے یا اس کی طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا کفارہ ہے؟ ایسے نہیں, کوئی ایسے کر رہے ہیں کوئی ایسے کر رہے ہیں, آتا ہے نہیں آتا ہے, مکس ہو گیا ہے. جی بارک اللہ, پہلے ایک گردن آزاد کرے, ٹھیک ہے, یا آپ نے کہا یا پھر دونوں فرق, یا اور پھر میں فرق ہے کہ ساٹھ روزے پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا کے مطلب جانتے ہیں؟ یہ کر یا یہ کہ سب جائز ہے. ترتیب, ہاں ترتیب شرط یاد رکھیں. بارک اللہ فیک. میرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے نہ تو گردن آزاد کرنے کے لیے, نہیں تینوں چیزوں میں سے ایک کرنا ہے, ترتیب لازم ہے, پہلے گردن آزاد کرنا ہے, نہیں ہے ساٹھ دو مہینے روزے رکھیں, نہیں رکھ سکتے روزے, بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کچھ بھی ہے, پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے بیمار ہے, وہار کر دے غصے میں آ کے, ٹی بی کا مریض ہے بیچارہ, گردنی آزاد کرنے کے لیے دو مہینے روزہ رکھ نہیں سکتا, بالکل کمزور ہے, مر جائے گا بیچارہ, مسکینوں کھانا کھلا سکتا ہے بیس, اور نہیں کھانا کھلا سکتا, اتنے پیسے اس کے پاس, کیا کرے گا وہ؟ اور یاد رکھیں جب تک کہ کفارہ ادا نہیں ہوتا بیوی اس پر حرام ہے, جمع نہیں کر سکتا. کھانا پینا کھا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ کھانا پینا بیوی سے کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا کھا سکتا ہے؟ اسے روٹی پکا کے دے گی کہ نہیں؟ یہ اسے محروم ہو گیا بیچارہ, اتنی سختی نہ کریں بھائی. کھانا بھی کھا سکتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے, باتیں بھی کر سکتا ہے, حرام کیا ہے؟ اس کا جو خاوند کا حق ہے بیوی سے وہ حرام ہے. جی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے دو مہینے, وہ آپ کی قسمت میں ہے کہ 2:29 کی آ جائیں یا 2:30 کی آ جائیں، دو کم ہو جائیں، تخفیف ہو جائے، لیکن دیکھیں لفظ قرآن مجید کا ہے شہرین متتابعین، دو مہینے متتابعین پہ در پہ. جی ہاں، جب تک کفار ادا نہیں ہوتا سزا ہے نا. روزہ چھوڑ جائے کسی عذر شرعی کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. میرے سوال کا جواب دیں آپ، ادھر ادھر نہ جائیں، سوال بڑھتے جائیں گے میں جانتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا. 20 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، باقی کو نہیں کھانا کھلا سکتے. مفتی صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ایک شخص آیا ہے، آپ طالب علم ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنیوں نے علماء سے پوچھا ہے یا کسی فتوی کی کتاب کو پڑھا ہے؟ پورا ہفتہ تھا آپ لوگوں کے پاس. پتہ ہے آپ کو یہ سوال کیوں دیتا ہوں میں؟ اگر کتاب مکتبہ آپ کے قریب ہے جا کے کھولیں، فتوی ابن باز ہیں، فتوی ابن عثیمین، سارے فتوی موجود ہیں، نیٹ پہ جائیں وہاں پر بھی مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کسی میرے علاوہ کسی سے پوچھ کے جواب لے لیں. مجھ سے پوچھیں گے تو پھر چیٹنگ ہو جائے گی. کسی سے پوچھ لیں بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس کا کیا جواب ہے، اور نوٹ کر لیں، ڈیٹ بھی نوٹ کر لیں اور تاریخ اور سوال لکھیں، ایک کاپی بنا لیں اپنے پاس. آج سے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے مجھے یاد دلانا، اپنی کاپی لے کے آؤں گا میں. میں کس طریقے سے علم حاصل کیا اور کس طریقے سے میں لکھتا تھا اور کس طریقے سے سوال ہے اس کا جواب کس نے دیا، تاریخ کیا تھی. 2-3 سالوں کے اندر میرے پاس پوری کاپی فل ہو گیا، دکھاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو. جو آپ لکھیں گے آپ کبھی بھولیں گے نہیں. تو جواب کیا ہے؟ آپ نے پوچھا تھا، آپ نے پوچھا تھا، ڈھونڈا تھا. قیاس سے پہلے کوئی صحیح جواب جانتا ہے؟ کسی نے ایسے دیکھا ہے، کوشش کی ہے؟ اچھا دیکھیں، کوشش نہیں کی کوئی حرج نہیں، آئندہ کوشش کرنا. میرا اکثر میں یہی میسج ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کے ایک سوال ہوتا ہے ایک ہفتے میں، اس کا جواب ڈھونڈ لیا کریں. باقی 40 کیا کرے گا؟
دو
مہینے روزے رکھے، 60 اس کو کھانا کھلائے. کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میرے سے پورے مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا. یہ نص ہے، قیاس کہاں ہے؟ یہ نص ہے، قیاس تو نہیں ہے، قیاس نہیں ہوتا، یہ نص ہے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ 20 کو کھلا دے گا، باقی 40 اس کے پاس ہے نہیں تو نہیں کھلائے گا. کب تک؟ جب تک کہ طاقت نہ ہو. اگر جب اس کو پیسہ مل جائے گا تو باقی 40 کو کھلا دے گا، وہ اس کے لیے ادھار ہے. اگر پہلے مر گیا تو اس کی معافی ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے، بیوی سے کب ہاتھ لگائے گا؟ بیوی کو کب ہاتھ لگائے گا؟ پھر آپ جواب دینا. 20 کو تو کم سے کم کھانا کھلا دیا، 40 کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. نہیں، اپنے پہلے جواب پہ قائم رہے نا. ابھی پہلے جواب پہ قائم رہے، بیوی کو کب ہاتھ لگائے گا؟ جب تک دوسرے 40، جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آتے اس کو 40 کو دے گا یا 20 کے بعد گزارا کر سکتا ہے؟ ابھی بھی حلال ہوگی کہ نہیں اس کے لیے؟ بارک اللہ فیک. یہ بہت ضروری سمجھ لیں کہ 20 کے بعد 20 کو کھانا کھلا دیا، ابھی اس کی حلال ہوگی، باقی جو 40 وہ اس پر قادر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے اور اس نے دے دیے باقی 40 کو تب تو الحمدللہ، اگر بیچ میں مر گیا وہ پہلے مر گیا تو اس پر کوئی اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، یہ قاعدہ ہے سمجھ لیں. اچھا کیا سوال ہے میرا جو آپ کہہ رہے تھے، کیا ادھار لے سکتا ہے؟ میں سوال ہدیہ کون دے گا، ہدیہ دیں گے اس کو؟ ہاں میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. کیا تو ادھار کوئی نہیں دیتا آج کل، کیا ادھار لے سکتا ہے کسی سے کفارے کے لیے؟ یہ بھی قاعدہ، کفارے کے لیے ادھار لیا جا سکتا ہے اگر ادھار لینے والا شخص قرض کی ادائیگی ادھار کی ادائیگی کر سکے. اس کی مثال، ایک شخص سے وہ تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے مہینے کے، ابھی پیسہ نہیں اس کے پاس، لیکن جب تنخواہ ملے گی مہینے کے بعد وہ واپس کر سکتا ہے. اب یہ شخص ادھار لے کے نہ لے، لے سکتا ہے کہ نہیں؟ یا ہم کہیں گے 30 دن انتظار کو، بیوی کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ تم اپنا کفارہ ادا نہیں کرتے ہو، مشکل ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ تو اس صورت، ایسی صورت میں آپ اس کی مدد کر دیں، جب اس کو تنخواہ ملے گی وہ آپ کو اپنے پیسے واپس کر دے گا، یہ بھی جائز ہے. واللہ اعلم. ہٹے کٹے لوگ رومے کے روزے رکھے، وہ کھانا نہیں کھلا سکتے، غلط ہے. جس نے کھانا کھلا دیا وہ پھر روزے رکھے، کھانا بھی گیا اس کا صدقے میں، روزے پھر رکھے وہ معافی نہیں ہے. جی جی وہی وہی حدیث بتا رہے تھے نا صحیح بخاری کا،
غلام تو آج کل ملتے نہیں روزے رکھ سکتے ہیں بتائیے. اپیرنٹلی ایسا ہے کہ کوئی بلا نہیں ہے، اب یہ کر دیا نہیں صاحب میں روزے تو نہیں رکھ پاؤں گا، میں نے اس میں سب کا دے دیا کہاں کر دیا.
نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. ہاں بیمار پڑے گا تو عذر شرعی ہے نا، عذر شرعی کی معافی ہے. عورت ہے، حیض آ گیا اسے، کیا کرے گی وہ؟ 7 دن کی اس کی معافی ہے، موج ہے اس کی، 7 دن کھائے پیے گی موج کرے گی، اور اس کی پھر گنتی وہیں سے شروع جہاں سے ختم ہوئی ہے. کیسے؟ نہیں نہیں وہ قضا نہیں، وہ جماع ہو جائے، جماع ہو جائے اس کی ترتیب ہے. وہ گردن آزاد کرنی ہے ایک شخص نے، ابھی سنا تھا جو بھائی نے مثال دی تھی، حدیث سب نے سنی ہے نا، معروف قصہ ہے. اگر کسی شخص سے بیوی سے ہم بستری ہو جائے روزے کی حالت میں، رمضان کے دن میں، رات میں نہیں، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ یہی 3 چیزیں، گردن آزاد کرے، یا 2 مہینے روزہ رکھے، یا 3rd نمبر پہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے. یہ ترتیب ضروری ہے. انکلوڈ کہاں کریں گے؟ رمضان کے بعد ایک بدلے میں 60 ہے، جو ایک روزہ خراب کی اس کی وجہ سے 60 رکھنے پڑیں گے آپ. جی جی ہاں، کنٹینیوس متتابعین معافی ہے، بیمار کی معافی ہے، سفر کی معافی ہے، سفر کی بھی معافی ہے، پتہ ہے شرعی عذر ہے. کیا کاؤنٹ؟ کھانا پینا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ رک جائیں گے جب تک کہ سفر سے واپس نہیں آتے، تب پھر آپ نے مثال کے طور پہ 40 دن روزے رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی آپ کے تقریباً 20 دن رہتے ہیں، اگرچہ روزے صرف گنتی میں نہیں ہوتے، مہینے کے تعداد سے ہوتے ہیں. آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھ لیا، پھر آپ سفر پہ چلے گئے، آپ کا بریک آ گیا، جب واپس آئے پھر آپ 2 مہینے سے آغاز کریں گے، 1 مہینہ آپ کا ہو گیا، لیکن عذر شرعی ہونا چاہیے. یا ان کو آزاد کرنا بھی جائز ہے، جو جنگی قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کریں تو وہ بھی اعتقاد قبل سمجھا جاتا ہے. صحیح ہے،
جو کرمنلز ہیں جو سزا کاٹ چکے ہیں لیکن بیک ٹو انڈیا پاکستان جانے کے پیسے نہیں، جیل میں پڑے ہوئے کیونکہ پیسے نہیں ہیں،
جیل میں پڑے ہوئے، دیکھیں مسلمان ہیں تو اس کی گردن آزاد کی جا سکتی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ بھی گردن آزاد میں آ جاتا ہے. ٹھیک بات ہے، اللہ اعلم.
دوسرا تہمت لگانا والی بات،
جی
اگر کسی کے ساتھ ریپ گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، 4 witnesses کا، 4 witnesses کا کہ عورت میں، عورت اگر الزام لگا کہ فلانا آدمی نے ایسا کام کیا ہے تو اس عورت نے بھی 4 witness لانا ہے.
نہیں، عورت یہ الزام لگاتی ہے کہ فلان شخص زانی ہے.
زانی نہیں، ہسبینڈ ریپ آن میز،
اس نے ریپ کیا ہے اس بندے نے،
سوال ریپ،
ہاں تو ٹھیک ہے، اس کو گواہ ضروری ہے. ہاں ورنہ کوئی بھی عورت آگے کہہ دے کہ فلانے زنا کیا مجھ سے، اس کا حل کیا ہے؟
جو ابھی چل رہا ہے ڈی این اے
یاد رکھیں ڈی این اے وغیرہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اگرچہ یہ میڈیکلی میں ڈاکٹر ہوں یہ صحیح پروف ہو سکتے ہیں, ہمارا مسئلہ کرنے والوں پر, جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں, اس لیے اتھینٹک نہیں ہے. شرحن جو بات ہے وہی ہے, تو پھر گواہ بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ گواہ جھوٹ بولیں گے یہ جانتے ہوئے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, میرے پکڑ ہوگی, جھوٹے گواہ کی سزا بہت سخت ہوتی ہے. اور میڈیکل کرنے والے تو ویسے بھی وہ
جو فری تھنکرز ہوتے ہیں,
وہی میں کہہ رہا ہوں فری,
ایسا کہتے ہیں کہ اگر چار آدمی لوگوں نے ویٹنس دیکھا ہے ادھر بھائی تم ڈسٹرب کرو, وہ ایسا بولتا کاؤنٹر آرگومنٹ.
تو کیا مطلب چار آدمی دیکھے تو معاف کر دیں؟
نہیں ایسا نہیں, اسلام کے خلاف جو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عورت چار ویٹنسز لا سکتی تھی, اگر چار ویٹنس ہو سکتے تھے تو وہی چار ویٹنسز کوڈ ایکسپیکٹ ٹو مین.
نہیں ایسے نہیں ہوتا, اور مختلف باتیں ہیں. یعنی ایک عورت پر اگر ریپ ہوا ہے تو وہ قاضی شرعی کے پاس جائے گی, وہ اپنا کیس درج کرے گی, اس کا شرعن جو ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یعنی اس کو بلایا جائے گا, اس عورت سے پوچھا جائے گا کیا ہے, اور وہ شخص آئے گا گواہ ہے, وہ کیا وہ پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اب اس کے حد رجم میں اگر آپ جاتے ہیں یا حد زنا میں آپ جاتے ہیں, اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے, شادی شدہ نہیں ہے 100 کوڑے لگیں گے اور ایک سال جلاوطن کر دیا جائے گا, اگر شادی شدہ ہے سنسار کیا جائے گا. تو دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اس کا اگر آپ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں دیکھیں, سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, اسے زنا ہوا, اب اسے دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے, یعنی وہ شخص ایڈمٹ کر رہا ہے کہ مجھ سے ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف وہ پھیر دیتے, اس طرف وہ پھیر دیتے, صاحب کہوں کہ جا کے سونگو شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے, اس کی عقل برقرار ہے کہ نہیں. یعنی اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے تو اس کو چھپاؤ, توبہ کرو تو آپ کی معافی ہو جائے گی. لیکن اس عظیم صاحب کا ایمان دیکھیں, اس کا سکون اڑ گیا, اس کی نیندیں حرام ہو گئی, وہ کہتے طاہر نہیں یا رسول اللہ, اور ان سے بڑھ کر الغامدی رضی اللہ عنہ کہ پورا ایک سال انتظار کرتی رہی, کس چیز کا انتظار؟ سزا موت کا انتظار. دیکھیں بچہ بھی لے کے, پھر اس نے اس کو کھانا بھی دیا اور ابھی بھی دودھ بھی اس نے پی لیا, وہ الگ ہو گیا, پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کی. تو شریعت میں ان کی شروط ہیں, ایسے نہیں ہے کہ جب میں کہا ہاتھ کاٹنے کے لیے اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کے لیے 8 شرطیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسے ہی ہے آپ پر کوئی تہمت لگا دے کوئی چوری کی آپ بس اس کو ہاتھ کاٹ دیں گے آپ؟ تو شریعت نے اس کو طریقے رکھے ہیں, گواہ اس کے طریقے, گواہ نے اس کے دوسرے طریقے ہیں, پھر فقہ کے ضرور شروع ہو جائیں گے تو پھر وقت بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس, لیکن شریعت میں ہر چیز موجود ہے الحمدللہ.
یہاں پہ ہم لوگ جتنے بھی گولڈ کی دکان پہ جاتے ہیں تو بالکل میں اس کو لائٹر وے میں کہتا ہوں, سب کی مچھلیاں ہیں, یہ سب کی مچھلیاں ہیں. اگر آپ ان سے یہ کہیں گے صاحب میں آپ کو گولڈ مجھے دوسرا لینا ہے تو آپ کو پیسے کو نکال کے تھما دیں گے, ان کا ریٹ چینج ہو جائے گا, ان کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے گا, ان کی ہر چیز بدل جائے گی. اگر آپ خالی بیچنے جا رہے ہیں تو وہ لیں گے ہی نہیں. طرح سے
یہ حرام ہے, حرام ہے, یاد رکھیں, جائز نہیں ہے. وہ یہ جہالت کی وجہ ہے. آپ نے اگر سونا دینا ہے, چینج کرنا ہے, سونا دیں, پیسہ لے لیں, اس کے بعد میں سونا خریدیں. 10 گرام سونا دینا ہے, آپ 10 گرام ہی سونا واپس لے سکتے ہیں, 1 گرام اوپر نیچے نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, جو کرتے الگ چیز ہے, میں یہ کرنا کیا چاہیے
کرنا دے جائے. ایکچولی کیا کر رہا ہے وہ لوگ, میں دکان پہ گیا, مجھے پرانا سونا دینا ہے, وہ دیں گے مجھے, اس کے بعد پیسے میرے ہاتھ میں کھوا دیں گے باقاعدہ دن کے کاؤنٹ کر کے. اب میں ان سے دوسرا سونا لوں گا, لیکن وہ پیسے جو ریٹ تم سے لے رہے ہیں وہ ریٹ طے کرتی ہے یہ بات کہ آپ صرف بیچنے آئے ہیں یا لینے آئے ہیں.
وہ ٹھیک ہے, وہ تجارت ہے.
مطلب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ میں نے ان سے کہا میں نے مجھے پرانا سونا دینا ہے تو نیا لیں گے آپ, ریسال کر لیا انہوں نے, نیا لیں گے تو ریٹ چینج ہو جائے گا, باقی سب کچھ چینج ہو جائے گا, میرا سونا چلا بھی جائے گا. میں نے 3 ریال کا فرق اس شخص نے بتایا کہ 125 اور 128. اگر آپ سونا لے رہے ہیں دوسرا تو میں 128 کے ریٹ میں آپ کا سونا خرید لیتا ہوں,
نہیں تو غلط ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. آپ اسے یہ نہیں بتائیں کہ لینا ہے خریدنا ہے, آپ میں بھی یہ گولڈ ہے اپنے, میں نے بیچنا ہے اسے, بات ختم. جو یہ کہتے ہیں کہ لینا ہے تو اس میں دیتا ہوں, یہ 3 جو زیادہ کم کیا نا, یہ تو سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. نہیں باہر جانا ضروری نہیں ہے. آپ نے سونا دیا, پیسے لیے, اسی وقت دے کے سونا لے لیں. کیوں بھائی کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ جب شریعت نے آپ کو یہ آسانی کی ہے, کیا مشکل ہے؟ آپ نے سونا دیا, یہ سونا لے, مجھے پیسہ دے دے, دے دیے, اب مجھے اس کتنے گرام پہ دے دے, بات ختم ہو گئی. آپ بتائیں نہیں کہ میں نے کیا کرا, آپ نے یہ گیم نے بیچنا ہے. وہ ٹھیک ہے, کسی اور کے پاس جائے. ہاں تو ٹھیک ہے, پیسہ لے لیں آپ.